بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. اور ہرگز کسی بات کو مت کہو میں کل اس کو کروں گا، مگر یوں کہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ ان یشاء اللہ، اگر یعنی انشاء اللہ کہنا چاہیے، یا اللہ نے چاہا تو کروں گا. وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِیتَ، جب خیال آ جائے تیرے رب کا ذکر، جب تو بھول جائے تو اپنے مالک کو یاد کر، انشاء اللہ کہہ لے. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ، اور بتا دیجئے کہ ان قریب میرا رب، میرا مالک اس سے بھی زیادہ ہدایت کی بات مجھ کو بتلائے گا. وَلَبِسُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. اور یہ غار والے اپنے غار میں 300 برس سوتے رہے اور 9 برس اوپر. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِسُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلا دیجئے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت سوتے رہے. اللہ ہی کے پاس آسمان و زمین کا غیب ہے. ابصر بھی واسمی، سبحان اللہ، وہ کیسا دیکھنے والا ہے اور کیسا سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی کام بنانے والا نہیں ہے. ولا یشرک فی حکمہ، اور وہ اپنے فرمان میں، اپنے کام کاج میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا ہے. آپ کے سامنے سورۃ الکہف کی پارہ نمبر 15 کی آیت نمبر 23, 24, 25, 26 پڑھی. ان آیتوں میں بات چل رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا، اور قریباً 15, 16, 18 ڈیز تک وحی کا آنا بند ہو گیا. مکہ والوں نے بڑے تانے دیے، نعوذ باللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا کہ تم جھوٹے ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، دیکھو تمہیں کچھ خبر نہیں ہے، تم نبی نہیں ہو. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ نہ کہلوانے میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہے. ایک حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن مجید کو لوہے محفوظ میں پورا اتارا، اس وقت تو اس میں یہ لکھا ہوا ہی تھا کہ میرے نبی انشاءاللہ نہیں کہیں گے، اور اس پر میں یہ آیتیں اتاروں گا. وَلَا تَكُونَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آنے والی جتنی بھی قوم ہوگی ان کے لیے بھی سبق ہو جائیں کہ اسلام میں ایسی کوئی بات ہو تو اپنا معاملہ اللہ کو سپرد کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام پر ہمیں ذکر اللہ سکھایا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. بھائی کسی نے کھانا دیا، کھا لیا آپ نے، الحمدللہ، پانی پیا، الحمدللہ، اسی طریقے سے نیند سے بیدار ہوئے تو پھر الحمدللہ، اسی طریقے سے 274YDY جس کی بیان لکھی ستائی. تو ایک صورت تو یہ ہوئی کہ اس میں فائدہ یہ ہے کہ ہر مرتبہ جب بھی کام کریں گے سبحان اللہ یا الحمدللہ یا ماشاءاللہ، کے چھوٹے بچے کو دیکھو تو ماشاءاللہ، کسی کا مکان دیکھو تو ماشاءاللہ، اس طریقے سے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی غسل کر رہے تھے، بہت ہی خوبصورت صحابی تھے، اتنے میں دوسرے صاحب ہی آئے, وہ کہو تو کتنا خوبصورت ہے, ماشاءاللہ نہیں کہا, وہ بیمار ہو گئے, بہت زیادہ بخار آیا, روایت میں آتا ہے بہت زیادہ ان کو بخار آیا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا معاملہ ہوا, تو پورا واقعہ سنایا, مجاؤ ان کو بلاؤ. صحابی کو بلایا, فرمایا کہ تم جب دیکھو کوئی اچھی چیز تو ماشاءاللہ کہو, ایسا کرو اب وضو کرو, بچا ہوا پانی اس پر ڈالو, تب یہ ٹھیک ہوگا. یہ اللہ کے حبیب نے طریقہ بتلایا. معلوم ہوتا ہے جب کوئی چیز اچھی چیز دیکھو کسی کی ہو, اس پر ماشاءاللہ کہنا چاہیے, انشاءاللہ اپنے ہر کام میں بولنا چاہیے. ہر کام سے مطلب میں نے بتائے جو کام ہو. اب قرآن کریم سے بھی یہ ثابت ہے, موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ پر فرمایا ہے کہ ضرورت کے موقع پر اگر آدمی انشاءاللہ کہے تو اس پر وعدہ خلافی نہیں ہوتی ہے. کسی نے کہا بھائی دیکھو کل آپ کی ملاقات کریں گے, تو آپ کو انشاءاللہ, اگر ملاقات نہ ہو سکی تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا, سمجھ آئی بات. اور اگر آپ نے کہا ہاں ملوں گا, آپ نے ان کی ملاقات نہیں کی, تو وعدہ خلافی ہے. اسی لیے قرآن کریم سے مسئلہ ثابت ہے, ستجدونی انشاءاللہ صابرا, دیکھا ستجدونی انشاءاللہ, آپ مجھے ان قریب صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. معلوم ہوتا ہے اگر صبر نہ ہو سکا تو کوئی حرج نہیں ہے, اللہ کے اوپر چھوڑ دیا ہے. تو اس طرح سے اگر آدمی وعدہ کرے تو اگر تم بالکل پورا کر سکتے ہو تو پھر تمہاری مرضی ہے, اور اگر نہیں کر سکتی گڑبڑ سربر ہے, ساتھ میں انشاءاللہ کہو, اگر نہ ہوا تو گنہگار نہیں ہوں گے. لیکن بعض مسائل میں مثال کے طور پر بیوی کو طلاق دے دی اور انشاءاللہ ساتھ میں کہہ دیا تو طلاق نہیں ہوگی, قسم کھا لی اور ساتھ میں انشاءاللہ کہہ دیا تو قسم پر گناہ نہیں ہوگا اگر توڑ دی قسم. تو یہ تمام مسائل ہے. تو یہاں ایک حکمت تو یہ ہے کہ ہمیں ماشاءاللہ یا انشاءاللہ یا سبحان اللہ یا بارک اللہ اس طرح کے الفاظ کہنے چاہیے. آپ عرب لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کے زبان پر ہوتا ہے, ہر بات کرو بارک اللہ. یہ ہم نے ایک مرتبہ ایک عرب سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فلاں فلاں, تو کہا آپ کو بھی بارک اللہ, آپ کو بھی, وہ یعنی جو دعا آپ میرے لیے کریں وہ دعا آپ کے لیے. یہ ان کے گویا خون کے قطرے میں یہ کلمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھرے پڑے ہیں, ہر وقت اس کو زبان سے بولتے ہیں. تو ایک حکمت تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے کہ میرے نبی انشاءاللہ نہیں کہیں گے تاکہ میں ان پر فلاں فلاں آیت اتار دوں, تاکہ یہ قرآن سب کے لیے نصیحت والا ہو جائے کہ جب بھی کوئی کام کرے تو انشاءاللہ کہیں. ایک حکمت تو اس میں یہ ہے. دوسری حکمت یہ ہے کہ اس سے لوگوں کو مسئلے کا بھی پتہ چل جائے کہ اگر تم نے انشاءاللہ کہا تو کیا ہوگا اور انشاءاللہ نہیں کہا تو کیا ہوگا, اس کا بھی پتہ چل جائے. لیکن سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے, اے مکہ والو, یہ اللہ کا کلام ہے, نبی کا کلام نہیں ہے. اگر نبی کا کلام ہوتا تو تمہارے کوشچن کے اوپر فوراً تمہیں جواب دے دیا جاتا کہ روح کیا ہے, اصحاب کہف کون تھے, کیا تھے, ذوالقرنین کیا ہے, کیا مسئلہ ہے ان کا, کیا واقعہ ہے, فوراً جواب دے دیتے. لیکن انتظار کرتے رہے, معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, نبی کا کلام نہیں ہے. جیسا کہ مکہ والے کہتے تھے کہ نبی کا گھڑا ہوا کلام ہے, اساطیر الاولین ہے, پہلو کی کہانیاں جور جور کر بنا دی ہے, یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اس کی طرف اشارہ بھی تھا, اس لیے اللہ پاک نے بتلا دیا وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِیتَ, تمہارے رب کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ, نسیان سہو ہو جائیں. معلوم ہوتا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی نسیان اور سہو کرایا جاتا ہے, سہو کرایا جاتا ہے, ہوتا ہے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی بھول جاتے ہیں, ان سے بھی بھلایا جاتا ہے. موتا امام مالک کی روایت ہے, اللہ کے حبیب نے فرمایا مجھ کو بھی بھلایا جاتا ہے, لیکن میرا بھلایا جانا امت کے لیے سنت بن جاتی ہے, ایک طریقہ بن جاتا ہے کہ جس پر عمل کرنے سے بھی 100 شہید کا ثواب مل جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھلانا یہ بھی ایک سنت ہے. کیوں؟ آنے والی امت کے لیے ایک سبق بن جائے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلایا نہ جاتا تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ تیسری رکعت میں بیٹھنے کے بجائے مغرب کی نماز میں چوتھی رکعت میں کھڑا ہو گیا تو کیا مسئلہ ہوگا؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کی نماز میں تیسری رکعت میں التحیات کے لیے بیٹھنے کے بجائے آپ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے. ظہر کی نماز میں آپ کو دوسری رکعت میں التحیات کے لیے بیٹھنے کے بجائے آپ تیسری رکعت کے لیے التحیات پڑھے بغیر کھڑے ہو گئے تو کیا مسئلہ ہوگا؟ آپ کے لیے یہ ساری چیزیں عصر کی نماز میں بھی ہوا، عشاء کی نماز میں ہوا، زندگی میں چار یا پانچ مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ترمذی شریف کی روایت، ابو داؤد شریف کی، مسلم شریف کی، آپ سے سہو کرایا گیا، آپ سے مسٹیک کرائی گئی تاکہ آپ کی امت کو پتا چلے کہ نماز میں مسٹیک ہو تو پھر کس طریقے سے نماز پڑھی جائے. بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ تمام احکام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق تھے وہ نبی سے اس میں سہو کرایا گیا، مسٹیک کرائی گئی، لیکن وہ احکام جو نبی کی شان کے مطابق نہیں تھا، شان کے خلاف تھا، وہ احکام صحابہ سے مسٹیک کروا کر کے امت کے سامنے مسئلہ پیش کر دیا. جیسے ایک صحابی سے زنا ہو گیا، ایک گامد یا نامی عورت سے زنا ہو گیا، صحابہ سے کروایا گیا. یہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے بہت وضاحت کے ساتھ تاکہ آنے والے، اب کوئی نبی نہیں، یہ آخری نبی ہے، انہی نبی سے اب یہ مسائل کو پھیلانا تھا، امت کو پتہ چلانا تھا کہ نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، فنا کے مسائل جس میں آپ سے غلطی کروائی گئی. لیلۃ التاریس کا مسئلہ بخاری شریف مسلم شریف میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں معرکہ اور جہاد سے واپس آ رہے ہیں. اب راستے میں صحابہ سے مشورہ کیا، ہم مدینہ منورہ ہی سیدھے چلے جائیں، وہاں جا کے سو جائیں گے، لیکن بعض صحابہ نے فرمایا نہیں، رات دیر ہو چکی ہے، یہی راستے میں سو جائیں. ٹھیک ہے، لیکن صبح اٹھانے کا سپروائزر کون بنتا ہے؟ مدرسے میں سپروائزر ہوتا ہے نا، نماز کے لیے اٹھاتے ہیں. اب کون ذمہ داری لیتا ہے، ذمہ دار کون ہے کہ سب کو صبح کی نماز کے لیے اٹھا دیا جائے؟ کون ذمہ دار بنتا ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ذمہ داری لیتا ہوں فجر کی نماز کے لیے، سب کو اٹھاؤ. سارے صحابہ، کوئی وہاں کوئی وہاں کوئی وہاں، ایک جگہ تو نہیں تھا، مقام تو نہیں تھا، سب یہاں وہاں سب سو گئے، جیسے مینار فات میں لوگ سوتے ہیں، سو گئے، مزدلفہ میں نہیں دیکھا، سب سو گئے. اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راک پہاڑ کے ساتھ ٹیک لگا کر چہرہ کیا، کہاں صبح صادق جدھر سے ہوتا ہے تاکہ وہ ذرا روشنی ظاہر ہو تو میں اٹھا دوں گا، انتظار میں. لیکن انتظار ہی کیا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاء اللہ خراتے لینے لگے، وہ بھی سو گئے، وہ بھی تھکے ہوئے تھے، جہاد سے واپس آئے تھکے ہوئے جی. اب سب سو گئے، فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، سورج طلوع ہو گیا، ٹم ٹماٹا ہوا سورج اور اس کی کرنیں حضرت بلال، ان سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، اللہ کے حبیب اڑ گئے، ارے سورج طلوع ہو گیا، فجر کی نماز قضا ہو گئی، حضرت بلال کے پاس، بلال کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر. حدیث کے الفاظ ہیں، میں اور آپ تو کتنے ایکسکیوز کرتے، لیکن یہاں حضرت بلال قربان جاؤ، فرمایا شیطان نے مجھے سلا دیا، شیطان نے مجھے سلا دیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو یہاں سے، جلدی جلدی سب کو اٹھاؤ، بھاگو یہاں سے، دوسری جگہ نماز پڑھیں گے. اس میں بعض علماء کرام فرماتے ہیں جس جگہ میں شیطان کی کوئی حرکت ہوتی ہے وہاں سے ہٹ جانا چاہیے. اسی لیے جمعہ کا مسئلہ پتا ہے، آپ لوگ جمعہ میں بیٹھے ہو اور آپ کو نیند آتی ہو تو آپ کو جگہ بدل دینی چاہیے. یہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان سلاتا ہے تو آپ اس جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ چلے جاؤ. ہمارے مدرسے میں تو کھڑا ہو جائے، ابھی تک میں یہی کرتا ہوں، کلاس میں اگر کوئی بچہ سوتا ہے تو بخاری اور ترمذی ہو لے کر کھڑا ہو جاؤ دو منٹ کے لیے، وہ کھڑا ہو جائے، نیند ختم ہو جاتی، اب بیٹھ جاؤ. اس قسم کے طریقے احادیث سے ثابت ہے، بس وہیں سے ہٹے، دوسری جگہ جا کر صحابہ کرام نے سب نے مل کر اب با جماعت نماز ادا کی. یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صاف ہے، اگر میرا اللہ چاہتا تو مجھے اٹھا دیتا، نماز قضا نہ کرواتا، لیکن میرے اللہ نے نماز قضا کروائی تاکہ میری امت کے لیے سنت بن جائیں، مسئلے کا پتہ ہو جائیں کہ نماز قضا ہو تو کیا کریں. اس لیے حدیث میں ہے، جب تم سو جاؤ، جب کبھی تمہاری آنکھ کھلے، اس وقت فوراً وضو کر کے اپنی نماز پڑھ لو. اگر وقت ہے تو قضا ہو جائے، ادا ہو جائے گی، اگر وقت نہیں ہے تو یہ نماز تمہاری کیا ہوگی؟ قضا ہوگی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. معلوم ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلایا گیا. اس لیے اس سے تمام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو سلایا جانا یا آپ سے نماز میں سہو ہو جانا، مسٹیک ہو جانا، یہ سب کے سب یاد رکھو سزا نہیں ہے، سزا نہیں ہے، یہ تنبیہ ہے. یہ کیا ہے؟ تنبیہ ہے. ایسے کام میں انشاءاللہ کہنا بھلا دیا، یہ سزا ہے؟ انبیاء کے لیے سزا نہیں، یہ تنبیہ ہے. جیسے ایک بڑا آدمی، ایک بڑے بزرگ، بڑے شیخ یا استاد اپنے شاگرد کو تنبیہ کیا کرتے ہیں، تم نے ایسا نہیں کیا ہے نا، اب وہی بن، تاکہ اب تمہارے دماغ میں بات بیٹھ جائے کہ اب ہر وقت کیا ہے. ہمارے اساتذہ کرام اسی طرح اپنے شاگرد کو، اس طرح ہمارے شیوخ تنبیہ کیا کرتے تھے. حضرت مولانا شاہ غلام علی صاحب، یہ حضرت مولانا حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے اور ان کے مرید بھی تھے، اللہ اکبر. حضرت کو وہ گرمی میں پنکھا ڈالتے تھے ایسا، تو حضرت ایک بار کہا دانی طرف مت ڈالو، بند کر دیے. دوسرے دن پھر پنکھا ڈال رہے تھے بائیں طرف، کہا بائیں طرف مت ڈالو. حضرت کا مزاج بھی عجیب تھا نا، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رہے، اگر آپ نے پلیٹ بھی ذرا ٹیڑھی رکھ دی تو کہتے میرے سر میں درد ہو گیا جی. لیکن اللہ نے ان کی اصلاح بھی عجیب طرح انداز سے کی ہے. ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت اس بات کو بیان فرماتے تھے کہ او مردو، میں تمہیں حضرت کا واقعہ سناتا ہوں کہ وہ کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، لیکن دیکھو کیا حالت ہوئی. فرمایا کہ ان کے گھر پر بہت دور سے ایک آدمی آیا بیعت ہونے کے لیے، مرید بننے کے لیے، تو گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت گھر پر نہیں تھے. حضرت کی اہلیہ تھی، پوچھا کون ہے، کہاں سے آئے ہو؟ کہا بہت دور سے آیا ہوں. کیوں آئے ہو؟ حضرت سے مرید بننے کے لیے. ہاں تم اس کے مرید بنو گے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے. بی بی نے کہہ دیا تم اس کے مرید بنو گے، میں جانتی ہوں کہ وہ کیسا ہے. بی بی تو زیادہ جانتی ہے نا، میں جانتا ہوں وہ کیسا ہے، تمہیں کیا پتا اتنے دور سے آگے مرید بننے گئے، جاؤ ادھر سے. گھر سے نکال دیا، کہا بھی نہیں کدھر گئے. پھر گاؤں والوں سے پوچھا، یار تو میں تو اتنے دور سے آیا ہوں، اس نے زن میں حضرت کے اتنے بڑے اللہ والے ہیں، کیا کروں؟ گاؤں والوں نے کہا بیوی کی مت سنو، جاؤ جنگل میں ہوں گے، جا کر دیکھو. اوہ جنگل میں گئے تو شیر پر بیٹھے ہیں اور ہاتھ میں شمبک اور چابک اور لکڑی سب کی ہے. یہ صحیح واقعہ حضرت کا سناتے ہیں ہمارے حضرت. فرمایا کہ جا کر رونے لگے حضرت، کہا مجھے پتا ہے تم بہت دور سے آئے ہو، روئے اس لیے ہو کہ میری بیوی نے تمہیں رلایا ہے. فرمایا حضرت ایسے کیسے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا. فرمایا اس کے ناز، اس کے نکڑے، اس کی گالیاں، اس کی تمام چیزوں کو میں برداشت کرتا ہوں، تو اللہ نے آج مجھے وہ درجہ دیا ہے کہ میں شیر پر بیٹھا ہوں اور میرے ہاتھ میں سانپ کا یہ لکڑی ہے. یہ وہ درجہ ہے، اس کے برداشت کرنے پر. یہ وہ تھے مرزا مظہر جانے جانا. کہا ادھر بھی ہوا نہ ڈالو، ادھر بھی نہیں. تو شاہ غلام علی صاحب فرماتے کدھر ڈالو پھر، ادھر بھی نہیں، ادھر بھی، کدھر بھی. کیا نکلو یہاں سے، نکال دیا. حالانکہ بالکل قریب تھے، خاص خلیفہ، بہت کلوز آدمی، ہر وقت خدمت کرنے والے، لیکن کبھی کبھی ڈانٹ دیا جاتا. ہمارا تانوی رحمت اللہ علیہ کہ ان کے یہاں ان کی خانقاہ میں اکثر رلایا جاتا تھا، اکثر ان کے مرید روتے تھے، وہ نکال دیتے تھے اکثر. فرمایا جن سے مجھے محبت ہوتی ہے انہی کو میں تنبیہ کرتا ہوں تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے.
تاکہ ان کی زندگی صحیح راستے پر آ جائے. ورنہ کہا کرتے تھے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, بہت عجیب بات, فرمایا تمہارا درجہ مجھ سے بڑا ہے لیکن میری ذمہ داری ہے, تم نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا ہے, اب میری ذمہ داری ہے تمہاری اصلاح کرنے کی, ورنہ قیامت کے دن اللہ مجھے پوچھے گا کہ تیرے ہاتھ میں فلانے نے ہاتھ دیا تھا, بیعت کی اور مرید بنا, تو نے اس کی اصلاح نہیں کی, میں کیا جواب دوں گا؟ ورنہ تیرا درجہ مجھ سے بھی بڑا ہے, تم لوگ مجھ سے بڑے ہو, یہ کہا کرتے تھے. لیکن اصلاح کے درجے میں ضرور میں اصلاح کروں گا. حضرت اس طریقے سے شاہ غلام فرماتے ہیں, شاہ جی غلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مجھے تو گھر سے باہر, گھر روم سے, خانقاہ سے باہر نکال دیا, میں دروازے کے پاس بیٹھا رہتا تھا اور رویا کرتا رہا, کبھی ادھر جاتا رہا, کبھی ادھر جاتا رہا, شاید حضرت بلا لے, شاید حضرت بلا لے, شاید حضرت بلا لے. ہمارے یہاں, ہمارے حضرت شیخ کے یہاں عجیب معاملہ ہوا. ایک بہت بڑے عالم آئے, میں نام نہیں لوں گا, اس لوگ جانتے ہیں, بہت بڑے عالم, اور بات چیت کرنے لگے اور ادھر ادھر کی بات کی, فرمایا نکالو ان کو, وہ جا ہی نہیں رہے, بہت موٹے ماشاء اللہ جی, جا ہی نہیں رہے حضرت کے پاس سے. تین چار پانچ طلبا کو بلا, اس کو پکڑو نکالو بھائی, پکڑ کر کے بھائی نکالو. پھر کچھ دن کے بعد جب ٹھنڈے ہوئے, آؤ ادھر چلو, شاہ جی کی یہی بات ہوئی, فرمایا مرزا صاحب نے مجھے نکال دیا, مرزا مذہب جانے جانا رحمت اللہ علیہ میرے شیخ ہے, مجھے نکال دیا. تب روتے رہے روتے رہے, ایک دن دو دن تین دن, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, پھر بلایا ان کو کہ یہ تو ماشاء اللہ میرے ڈر پکڑا ہوا ہے. یہی بات ہے لیلۃ القدر اعتکاف والوں کی, اللہ کا در پکڑ لو, اللہ یقیناً معاف کر دے گا. جبکہ انسان میں یہ رحمت ہے کہ وہ اپنے مرید کو در پکڑنے والے کو چھوڑتے نہیں, معانقہ کر کے معاف کر دیتے ہیں. وہ اللہ جو سارے دنیا پر رحم کرنے والا, اس کے گھر پر اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھ جائیں, اس کو کیا رحم نہیں آئے گا کہ اس نے میرا در پکڑ لیا ہے. تو تنبیہ ہوتی ہے. ہمارا حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب, بات سے بات ہے, منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے, جنہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے کئی جلدوں میں, حضرت خلیفہ بھی تھے, خادم بھی تھے. حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ, مولانا اسد اللہ صاحب بہت بڑے شیخ الحدیث تھے, اور بہت بڑے حضرت مولانا زکریا صاحب کے استاد تھے, بہت بڑے محدث تھے ان کی خدمت. تو کپڑے دھونے کا کام مولانا منظور نعمانی صاحب کا تھا, کھانا گرم کرنے کا کام حضرت کا تھا, اتنے قریب تھے اللہ والوں سے. اللہ والوں کی جوٹیوں میں بہت کچھ رکھا ہوا ہوتا ہے, ان کی جوٹیوں میں بہت کچھ, ان کی خدمت میں بہت کچھ رکھا ہوتا ہے کہ اللہ ان کی برکت سے اس آدمی میں اور اس کی اولاد میں, اس کی نسلوں میں علماء اور صلحاء پیدا کر دیتا ہے. جو قرآن والوں کی خدمت کرتا ہے, حدیث والوں کی خدمت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ وہی برکت اس کی اولاد میں عطا کر دیتا ہے کہ ان کی اولاد میں یا ان کی اولاد کی اولاد کی نسلوں میں حفاظ اور علماء اور صلحاء پیدا ہوتے ہیں. یہ بات کئی مرتبہ ہم نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا ابراہیم انڈوری صاحب دامت برکاتہ, جو شیخ الحدیث ہے, بہت بڑے سید ہیں, ان سے ہم نے کئی بار سنی ہے, بہت سی مرتبہ. ایک بار یہیں میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا تو, اور حضرت آئے ہوئے تھے, بہت ابھی تو بوڑھے ہیں, قریباً 85 ایسی عمر ہو چکی ہے, وہ تشریف لائے ہوئے تھے. میں نے حضرت سے پوچھا کہ یہاں ہمارے احناف میں علامہ شمس الدین حلوائی, کہ ان کو حلوہ والا کیوں کہتے ہیں, کیا وہ حلوہ کھاتے تھے یا حلوہ بیچتے تھے؟ میں نے یہ سوال اپنے استاد سے کیا, جو ہمارے بھائی کی بھی استاد ہوتے ہیں, شیخ الحدیث صاحب کے. تو انہوں نے مجھے کہا, بیٹے میں تجھے سناؤں, یہ شمس الدین, ان کو شمس الائمہ کا لقب ملا ہے, سارے اماموں کا سورج یہ ان کا لقب دیا اس زمانے کے علماء نے, سارے علماء کا سورج. یہ سورج دیکھا ایسا, یہ سارے علماء کا سورج, سب کو روشنی پہنچانے والا, ان کے علم سے کئی احناف سارے علماء ان کی کتاب پڑھتے ہیں پہلے, پھر بعد میں فتویٰ دیتے ہیں. فرمایا حضرت میں شمس الائمہ کا لقب کیوں ملا ان کو, اور ان کو حلوائی کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا حلوائی اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے والد صاحب کی سویٹ سینٹر حلوہ کی دکان تھی, حلوہ بیچتے تھے, اور وہ بہت سارے علماء جو آتے تھے, علماء جو بھی آتے تھے ان کو بلاتے تھے, آؤ بیٹھو, اور ان کو بیٹھ کر حلوہ کھلاتے تھے, یہ کھاؤ, اور جب کھا لیتے تھے تو کہتے تھے یہ میرا بیٹا ہے ابو عبداللہ, ان کے لیے دعا کرنا کہ اللہ ان کو بڑا مولوی بنائے. جو بھی عالم آتا تھا حلوہ کھانے کے بعد,
پھر دعا کرتا تھا. تو اللہ پاک نے ان علماء کی دعا سے جو میں نے خدمت کی ہے, ان علماء کے حلوہ کیا چیز اور علم کتنی بڑی چیز ہے, لیکن میں نے کھلایا, ان کی خدمت کی علماء کی, اللہ پاک نے ان کی دعا کی وجہ سے میرے گھر میں میرے بیٹے کو شمس الائمہ بنایا, ایسا سارے علماء کا سورج ہے. یہ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت قریب تھے حضرت مولانا رسول اللہ صاحب کے, اللہ نے اتنا کام لیا. حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے وقت کے بڑے ولی گزرے ہیں, بہت بڑے محدث گزرے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں کپڑے دھوتا تھا اپنے استاد کے, اپنے شیخ کے, ایک مرتبہ حضرت کا یہ بنیان جو ہے نا بہت میلا ہو گیا تھا, تو میں نے حضرت سے کہا حضرت بنیان بھی نکال دو, تھوڑی دیر آپ بغیر بنیان کے بیٹھے لنگی پہن کر میں ابھی دھو کر کے گرمی ہے سکھا کر کے واپس کر دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے پہلے زمانے کے بوڑھے لوگ بنیان میں پاکٹ رکھتے تھے, دیکھا ہے کبھی بنیان میں اندر میں پاکٹ ہوا کرتا تھا, تو ان کے یہاں ایک پاکٹ تھا چھوٹا سا, تو نکال کے دے دیا. اب اس میں چھوٹا سا کاغذ تھا, چھوٹا سا چٹھی تھی, وہ حضرت نکالنا بھول گئے, اور جب یہ دھونے کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھ لیا مولانا منظور صاحب نے, تو اس کو نکالا چٹھی کو, اس پیس آف پیپر کو, اور اس میں لکھا ہوا تھا دو, کہیں لکھا تھا پانچ, کہیں لکھا سات, کہیں لکھا دس, کہیں لکھا بارہ, بس اتنا ہی لکھا تھا اور کچھ نہیں لکھا تھا. انہوں نے اس طرح پڑھ لیا, یہ کیا ہے دو پانچ دس بارہ, یہ کیا عدد لکھا ہوا ہے, ایک تو ایک دو تین چار ہے, یہ تو کبھی چار ہے کبھی پانچ ہے کبھی آٹھ ہے کبھی دس ہے, بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہی بات تھی, ایک سائے پر رکھ دیا, بنیان کو ڈھو لیا, جب واپس کرنے کے لیے گئے حضرت یہ آپ کا بنیان سوکھ گیا ہے, اور اس میں سے چٹھی نکلی میں نے پڑھ لی ہے. او ہو, حضرت نے جو ڈانٹا ہے ان کو, ڈانٹا ہے تمہیں شرم نہیں آتی ہے, تم نے میری چٹھی کیوں پڑھی ہے, نکلو یہاں سے, تمہیں پتا نہیں. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کا خط, کسی کا لیٹر, کسی کی رائٹنگ بغیر اجازت کے پڑھنا ایسا ہے جیسے اس نے جہنم کے اندر میں دیکھا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابو داؤد شریف, جیسے اس نے جہنم کے اندر میں دیکھا. اس طریقے سے تم نے میرے خط کو پڑھا, نکلو یہاں سے. دو تین دن حضرت کو باہر رکھے, پھر کپڑے میلے ہو گئے, یا اس طرح دیکھا کہ ادھر ادھر جا رہے, کسی سے کہلوا رہے, حضرت کو کہو مجھے معاف کر دو, مجھے معاف کر دو, میں آنا چاہتا ہوں, ادھر آؤ, چلو میں نے تم کو معاف کر دیا, اب ایسا نہیں کرنا, یہ تنبیہ کر رہے ہیں. اب دوسری بار کسی کا خط نہیں پڑھیں گے, چونکہ حدیث میں حرام کا ممنوع ہے, جائز نہیں ہے. ہم تو کیا, جس کا فورا پڑا ہمیں پتا نہیں ہم کتنا بڑا گناہ کا کام کر رہے ہیں. اب یہ تنبیہ ہو گئی شاگرد کی اور اپنے مرید کی. اب کیا ہوا, حضرت نے کہا چلو میں اپنا راز کھول دیتا ہوں, لیکن میرے مرنے تک کسی کو نہیں بتانا, چونکہ انہوں نے پوچھا حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی لیکن میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں, اس میں نمبرات سے کیا مطلب تھی. فرمایا چلو میں کہہ دیتا ہوں لیکن کبھی کسی کو بتانا نہیں. اپنے مرید جو خاص تھے قریب ان سے کہہ دیا کہ یہ کبھی میں صلاۃ التسبیح چار مرتبہ پڑھتا ہوں دین میں, کبھی میں پانچ مرتبہ پڑھتا ہوں, کبھی دس مرتبہ پڑھتا ہوں, تو اس دین کے حساب سے میں نے نمبر لکھے تھے کہ آج میں نے صلاۃ التسبیح دس بار پڑھی ہے, آج میں نے صلاۃ التسبیح پانچ بار پڑھی ہے. ہمیں تو ایک بار بھی توفیق نہیں ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلاۃ التسبیح اگر پڑھ لیں, کیا فرمایا, روزانہ پڑھو, روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک بار پڑھو, ہفتے میں ایک بار نہیں تو مہینے میں ایک بار پڑھو, مہینے میں ایک بار نہیں تو سال میں ایک بار پڑھو, سال میں نہیں تو زندگی میں تو ایک بار ضرور پڑھ لینا. اس سے اللہ اگلے پیچھے چھوٹے بڑے سارے گناہوں اللہ معاف کر دیتا ہے. یہ اپنے چچا کو یہ نماز سکھلائی تھی, اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی الترغیب والترہیب میں لکھا ہے کہ جب میں حبشہ سے واپس آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نماز سکھائی, یہ صلاۃ التسبیح. تو تنبیہ ہوتی ہے اور تنبیہ ہونی بھی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہاں مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے سزا نہیں دی, اور اللہ کبھی اپنے نبی سے جو بھی الفاظ کہے پیار کے الفاظ میں, تاکہ یہ تنبیہ ہو جائے کہ آئندہ ایسا نہ کرے. یہاں تنبیہ کی گئی ہے عجیب انداز میں, فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ, ایسا بھی نہیں کرنا نیکسٹ ٹائم,
ایسا نہیں کہنا کہ میں کل کروں گا بلکہ کہو انشاءاللہ. اس طرح تنبیہ کر دی اور اوپر سے کہہ دیا اب جب تمہیں تمہارے رب کی بات یاد آ جائے تو فوراً انشاءاللہ کہہ دو, ماشاءاللہ کہہ دو, سبحان اللہ کہہ دو, الحمدللہ کہہ دو.
اسے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بھول ہوتی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نماز میں مجھے بھلایا جاتا ہے تاکہ میری نماز میں میری عبادت میں سہو ہو جائیں تو آنے والے کو پتا چلے.
ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بھولنے کی نہیں تھی, بھولنے کی عادت نہیں. اگر بھولنا ہی ہے تو پھر اسلام میں کتنی غلطی ہوگی. پھر بھولنے بھلایا جاتا تھا, یہ آپ کی عادت الگ ہے اور اللہ کی طرف سے کروانا یہ الگ ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء علیہ السلام نحن معاشر الانبیاء, ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ بر ہوتی ہے, دل جاگتا ہے جب سوتے ہیں. ہم سوتے ہیں تو ہماری آنکھ بھی بند ہو جاتی ہے, ہمارا دل بھی بند ہو جاتا ہے. اسی لیے تو مسئلہ ہے نا کہ جب ہم سو جائیں, لائی ڈاؤن ہو جائیں کروٹ پر جیسا بھی ہو, تو ایسے صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے, کھراتے رہتے تھے, کھراتے سانس کا پھولنا, یہ ساری صحیح حدیث ہے, کھراتے رہتے تھے, پھر بغیر وضو کیے آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے. تو پھر حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو عجیب بات ہوئی کہ سونے سے تو وضو ٹوٹ جاتا, آپ ہمیں کہتے ہیں, عائشہ کو کہا ہمیں کہتے ہیں وضو اور آپ تو وضو نہیں کرتے. فرمایا تم لوگ سوتے ہو تو تمہارا دل بھی سو جاتا ہے, وضو ٹوٹ جاتا ہے, اس لیے کہ ری خارج ہونے کا امکان ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام جب سوتے ہیں تو آنکھیں بند ہوتی ہیں, دل ان کا جاگتا ہے کہ کوئی بھی وقت میں ان پر اللہ کی طرف سے وحی آ سکتی ہے, تو ان کا وضو ٹوٹتا نہیں. یہ بات بتلائی. اسی لیے ورنہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب میں نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے بھی فرماتے ہیں سب میں برابر کھڑے رہو, برابر کھڑے رہو, ورنہ میں تمہیں جیسے میں اپنی آنکھوں سے آگے دیکھتا ہوں تم لوگوں کو پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اللہ کے حبیب نے فرمایا میں تم کو پیچھے بھی دیکھتا ہوں. تو امت کی تعلیم کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے تاکہ امت کو پتا چلے کہ سو جائیں یا فلاں مسئلہ ہو جائے تو کیا مسئلہ ہوگا. اسی کو یہاں پر بیان فرمایا وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. اے میرے نبی ان سے نہ پوچھئے, ان قریب آپ بتا دیجئے کہ میرا رب ہی مجھے صحیح راستہ بتائے. اور کتنی رہنمائی فرمائی, کئی سو سال پہلے کا واقعہ اصحاب کہف کا بتلا دیا, اصحاب کہف کا پورا واقعہ بتلا دیا. اور کیا کہہ رہے لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا, اس سے قریب کا واقعہ بھی مجھے بتانے والا ہے. یہ واقعہ ہوا نا, یہ واقعہ ہوا اس کے کچھ ہی دیر کے بعد اللہ نے آپ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا. کوئی ہجرت کا بھی اس سے بڑا واقعہ ہے کہ آپ گار میں 3 دن چھپیں گے اور دشمن کو پتا نہیں. اس سے قریب کے واقعے کی بھی اللہ معلوم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ رہنمائی کرتا ہے. جب اللہ صحیح راستے پر لانا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں ہو سکتا ہے. پر میں والا بھی سو پی کا پھر اب سوال ہوتا ہے, بات تو پوری ہو گئی کہ وہ 300 سال سوئے تھے, پھر دوبارہ اللہ نے کیوں بیان فرمایا؟ فرمایا وہ گار کے اندر میں 300 سال سوئے اور اوپر 9 سال ایکسٹرا بیان کر دیا. اللہ یوں کہہ سکتے تھے 309 سال سوئے بات ختم ہو گئی, یہ کیا بات ہوئی وہ 300 سال سوئے اور اوپر سے کہا وزدادو تیسا 9 سال اور اوپر ہو گئے. اس لیے کہ وہ زمانہ وہ شمسی سورج کے حساب سے گنتے تھے, تو سورج کے حساب سے اہل کتاب کے اعتبار سے, یہود و نصارہ کے اعتبار سے, سورج کے اعتبار سے گنے دین کے اعتبار سے تو 300 سال ہوتے ہیں, لیکن کمرے حساب سے چاند کے حساب سے گنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو چاند کے حساب سے گن رہے ہیں, تو کہیں اختلاف نہ ہو, تم تو چاند کے حساب سے گن رہے ہو تو تمہارے چاند کے حساب سے 309 سال ہوتے ہیں, اس لیے کہ ہر 100 سال کے اوپر 3 سال بڑھ جاتے ہیں چاند کے حساب سے, تو 300 سال پر 9 سال بڑھ گئے, تو شمسی حساب سے ان کے حساب سے یہود و نصارہ کے حساب سے 300 سال ہوئے, لیکن آپ کے حساب سے 309 سال ہوئے. اس بات کو واضح کرنا تھا اس لیے صاف صاف بتا دیا. دیکھو نا ابھی تو اصحاب کہف کی گنتی نہیں بتلائی کتنے تھے, بعضوں نے 3 کہا, بعضوں نے 5 کہا, بعضوں نے 7 کہا, یہ اللہ نے کہہ دیا اور یہاں پر صاف صاف بتلا دیا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ, صاف صاف گنتی بتا دی. وہاں اصحاب کہف کتنے تھے وہ اللہ نے نہیں بتلایا, اور اصحاب کہف کتنے سال سوئے اس کو تفصیل سے بتایا. کیوں؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ اصحاب کہف کتنے تھے وہ نہیں بتایا, لیکن اصحاب کہف کتنا سال سوئے اس کی وضاحت کر دی. مفسرین فرماتے ہیں بہت اچھا جواب ہے, فرمایا اصحاب کہف کتنے تھے یہ فضول بات ہے, چاہے 15 ہو 20 ہو 2 ہو 1 ہو اس سے تمہارا کیا لینا دینا ہے, اس سے تمہارا کیا لینا دینا ہے, اس لیے اس کی وضاحت نہیں کی. لیکن شمسی اور کمری حساب سے کہ اے میرے نبی آپ کمری حساب سے چل رہے ہو, کمری حساب کا شمار کرتے ہو, تو اس حساب کو جیسے آپ عبادات میں اللہ پاک نے کئی جگہ پر اس کو بیان کیا ہے کہ محرم کے مہینے کا ذکر ہے, فلاں مہینے کا ذکر ہے, یہ کیوں؟ یہ کمری حساب سے. ہماری ہر عبادت چاند کے حساب سے ہے, ہمارے روزے چاند کے حساب سے, ہماری عید چاند کے حساب سے ہے, ہماری بقر عید چاند کے حساب سے, ہماری حج چاند کے حساب سے ہے, اس لیے اس کی وضاحت کر دی تاکہ کوئی اختلاف باقی نہ ہو. قل اللہ اعلم بما لبثوا, کہہ دیجیے اللہ زیادہ جانتا ہے وہ کتنے سال وہاں سوتے رہے. غیب کا علم آسمان و زمین کا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اللہ اب بتا رہا ہے, دیکھو نا کیسی تربیت کر رہا ہے. میرے نبی ان مکہ والوں کو بتا دو کہ ایسی بحث میں نہ پڑو, ایسے سوالات میں نہ پڑو, غیب کا علم تو کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اور اب الفاظ بھی ابصر بھی واسمی, اس کا دیکھنا بھی عجیب اس کا سننا بھی عجیب. دیکھا ابصر کا لفظ لائے, ابصر بصر کا نہیں لائے, ابصر اس کا دیکھنا بھی عجیب اس کا سننا بھی عجیب. میرے اور آپ کے دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت, رات میں روشنی کی ضرورت, دن میں سورج کی ضرورت, اور سننے کے لیے کان کی ضرورت, اگر نہیں سن سکتے ہیں تو مشین کی ضرورت. لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ کا دیکھنا بھی عجیب اللہ کا سننا بھی عجیب, اس کو آنکھوں کی ضرورت نہیں اس کو کانوں کی. وہ اللہ وہ ہے, حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اللہ کا سننا بھی دیکھو میرے اللہ کا دیکھنا بھی دیکھو, کہ رات ہو کالی رات ہو کالی رات ہو اور کالا پہاڑ ہو, پہاڑ کے اندر میں کالی چونٹی چلتی ہے, اس کی چلنے کی چلنے جہاں چلتی ہے اس کی چلنے کی آواز بھی اللہ سنتا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے اس کی چلنے کی آواز بھی اللہ سنتا ہے, اور جس لائن سے چلی ہے اس کی لائن کو بھی اللہ دیکھتا ہے. یہ میرا اللہ ہے ابصر بھی واسمی, اس کو میری طرح آنکھوں کی ضرورت نہیں, کان کی ضرورت نہیں, موٹیاں نکالنے کی ضرورت نہیں, چشموں کی ضرورت نہیں, اس کے پاس غیب کا علم ہے. فرمایا ما لهم من دونه من ولی, اللہ کے علاوہ جو آسمان اور زمین کا مالک ہے اگر تم ایمان لاؤ گے اور ایمان پر جم جاؤ گے تو پھر اللہ ہی تمہاری مدد کرنے والا ہے, ورنہ اللہ کے سوا تمہاری مددگار کوئی نہیں ہے. وَلَا يُشْرِكْ فِي حُکْمِهِ أَحَدًا, اللہ نے ایک اور فیصلہ کر دیا, آسمان میں نے بغیر سمپل کے بنایا ہے, میرے سامنے کوئی سمپل نہیں تھا آسمان بنانے میں, اور زمین میں نے بغیر سمپل کے بنائی ہے, دنیا کی ساری چیزیں ارے سب کو چھوڑو, انسان آدم کے بنانے سے پہلے میرے سامنے کوئی آدم کا پتلا نہیں تھا کہ اس کو دیکھ کر میں نے بنایا, آنکھ ایسی ہو کان ایسے ہو, نہیں کوئی سمپل نہیں. اللہ فرماتے ہیں ولا یشرک فی حکمہ, اس کے فیصلے میں اس کے کام کاج میں وہ تو کہتا ہے کن فیکون, ہو جا ہو گیا, آسمان سے کہا ہو جا ہو گیا, زمین سے کہا, قرآن میں ہے نا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل, کیا کہہ رہے ہیں فی ستت ایام, اللہ نے ساری کائنات کو چھ دن میں بنایا ہے, چھ دن میں, اتوار سنیچر اتوار پیر منگل بدھ جمعرات, اور جمعہ کو عصر کی نماز کے بعد حضرت آدم علیہ السلام میں روح اٹھی, سمجھے, چھ جس کا ذکر قرآن میں ہے عصر کے بعد, اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں, عصر سے لے کر مغرب تک کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے, دعا قبول ہوتی ہے, اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن کو سنتا سمجھتا پڑھتا ہے, قرآن کو دیکھتا ہے سمجھتا ہے پڑھتا ہے, فرمایا اس کو مانگنے والے سے دعا کرنے والے سے میں زیادہ دوں گا. ابو ہریرہ کو سامنے ان کے شاگرد آئے, فرمایا اللہ کے حبیب کو کہہ رہے ہیں کہ دعا کا معنی نماز کے ہیں, اور عصر کے بعد تو جمعہ کو کوئی نماز نہیں, عصر کے بعد تو نفل نہیں, فرمایا یہاں نفل سے مراد دعا ہے, اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ نے وہاں پر نماز کی جگہ دعا کا ذکر, یعنی عبادت کو دعا سے ذکر کیا ہے, دعا کو عبادت سے ذکر کیا ہے, معلوم ہوتا ہے عصر کے بعد دعا مانگنا عبادت ہے اور یہ قبول ہوتی ہے. خیر حضرت چھ دن میں پیدا کیا, اب سوال ہوتا ہے اللہ کو اتنی دیر کیوں لگی, وہ تو کہتا کون ہو جا ہو جاتا, چھ دن کیوں لگے, اس کے جواب میں مفسرین فرماتے العجلۃ من الشیطان, اللہ تو کہتا ہو جا تو ہو جاتا, لیکن آنے والے اپنے بندوں کو بتلایا جلدی کرنا شیطان کا کام ہے, آہستہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے, میں نے تم کو تعلیم دینے کے لیے یہ کام کیا ہے, ورنہ میں چاہتا تو کن میں سب کچھ بن جاتا, کن فیکون ہے, اللہ کہہ رہے ہیں میں کن فیکون کا کہتا ہوں, اس میں میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, میں اللہ سب کچھ کرتا ہوں. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ, آخری بات کہہ کر ختم کرتا ہوں, تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے. یہاں اللہ کو نبی کو حکم ہو رہا ہے قرآن پڑھیے, پر اتلو کے منایا پر, تو کیا اللہ کے نبی قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ جی قرآن نہیں پڑھتے تھے. قرآن کریم میں جگہ جگہ ایسے لفظ اللہ نے استعمال فرمایا, جیسے ایک آدمی ہے بھائی آیا بیٹھو, اور ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, میں نے اس کا کہو بیٹھے رہو ابھی میں آ رہا ہوں, سمجھ میں آئی بات, بیٹھے رہو ابھی میں آ رہا ہوں, یہی بات یہاں پر ہے اتلو کی, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو قرآن کی تلاوت کرتے تھے, لیکن اللہ کہہ رہے قرآن کی تلاوت کرتے رہو, وتلو, جیسا کہ عسیر ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, خبر نہیں آپ نے جمعہ میں سورہ کہا پڑھی کہ نہیں پڑھی, جمعہ کی رات میں عسیر ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز میں سورہ کہا پڑھ رہے تھے, روایت میں آتا ہے اتنے میں دیکھا آسمان سے روشنی آئی, ایسی روشنی بہت زیادہ روشنی آئی ان کے سامنے اتر رہی ہے, تو یہ ان کا گھوڑا قریب میں باندھا ہوا تھا, اس روشنی کو دیکھ کر گھوڑا کودنے لگا, تو ان کا بیٹا پاس میں سویا ہوا تھا, انہوں نے پھر پڑھنا شروع کیا تو پھر اور زیادہ نیچے آ گئی تو گھوڑا اور کودنے لگا, تو اب صحابی کو ڈر لگ گیا کہ اگر میں نے نماز پوری نہیں کی, پڑھنا بند نہیں کیا, تو یہ گھوڑا کودتے ہوئے میرے بچے پر گرے گا اور اس کو مار دے گا, نماز کو ختم کی, لیکن صبح فجر کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ کر اپنا واقعہ بیان کیا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج رات میں تو عجیب بات ہوگی, کہا کیا ہوا, میں تہجد کی نماز میں سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا تو ایک روشنی آئی, اتنی بڑی روشنی میرے سامنے, میں اور پڑھنے لگا تو اور نیچے آ گئی, تو وہ میرا گھوڑا کودنے لگا تو میں نے پڑھنا بند کر دیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وقری یبن حزیر, وقری وطلو, جیسے یہاں پر وہاں وقری ہے جیسے وطلو ہے تلاوت کا, یہاں پر وقری پر, تو کیا مطلب اس کا پڑھنے کا بھی حکم دے رہے فجر کے بعد, وہ تو پر ہی رہے تھے تہجد میں, کیا کہا اگر تو پڑھتا رہتا اے حزیر کے بیٹے, اگر تو پڑھتا رہتا اپنی نماز کو نہ توڑتا یا نماز کو ختم نہ کرتا سورہ کہف کو مکمل کرتا تو صبح تک میں فرشتے مدینہ منورہ میں آ جاتے, پورے مدینے والے ان فرشتوں کو دیکھ لیتے اور پتا کر لیتے کہ فرشتے کیسے ہوتے ہیں, تم نے کیوں بن کیا, یہاں پر مجھے مثال دینی تھی ایسی، اس لیے میں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ وہاں پر بھی بکری ہے، اس وقت حکم نہیں دے رہے پر، وہ تو پر ہی رہے تھے، کہا تو پرتا رہتا، پڑھتا تھا پڑھتا رہتا تو یہ مسئلہ ہوتا. یہاں پر بھی ایسے قرآن میں بہت ساری جگہ پر ہے. وقت لو، یہ قرآن کو سمجھانے کا انداز ہے ایک ایک لفظ کو. اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے نہ ہوا صرف گرامر اور فقہ اور بلاغت اور ساری علوم کا ہونا ضروری ہے تاکہ بات مکمل سمجھا سکے. اس لیے ہمارے استاد محترم کہتے تھے قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے لیے 17 علوم کا ہونا ضروری ہے، ورنہ قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے. یہاں پر دیکھو کیسا چھوٹا لفظ ہے، وقت لو ما اوہی الیک من کتاب ربک، آپ تلاوت کیجئے اس قرآن کی جو میں نے آپ کے سامنے اتاری ہے. لا مبدل لکلماتی، فرمایا اس قرآن کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں. کیا مطلب؟ ان اصحاب کہف کو میں نے ان کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے اور مشرکین کو ختم کرنے کا وعدہ لیا ہے، مشرکین کے اعمال کو ختم کرنے کا وعدہ لیا ہے. یہ میرا وعدہ کوئی نہیں بدل سکتا میرے سوا. لا مبدل لکلماتی، اللہ نے ایک بار کہہ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا. فرمایا ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور ان کے لیے جو لوگ اسلام نہیں لاتے کفر پر رہتے ہیں ان کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے. یہاں ملتحد لحد سے ہے، بات ابھی ختم کرتا ہوں. لحد اس لیے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں جو قبر کھودی جاتی اس کو لحد کہتے ہیں، لحد. اور ہمارے قبرستان میں جو کھودی جاتی ہے اس کو کیا ہے؟ شق کہا جاتا ہے، شق عربی میں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بخاری مسلم شریف میں اللحد لنا والشق غیرنا، لحد قبر میرے لیے ہوگی اور میرے ماننے والوں کے لیے ہوگی اور شق قبر دوسرے کے لیے ہے. یہ اب حدیث کو بھی سمجھنا پڑے گا. آپ کبھی جنت البقیع میں چلے جانا، وہ قبر کھودنے والے ہو، وہ قبر کیسے کھودتے ہیں؟ یہ قبر ہے، پھر اندر میں چھوٹا سا اس طرح کا گھڑا ہے. اب اس کو لہدی کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں بالکل سیدھی ہوتی ہے باڈی کو سلا، اس کو شک کی قبر کہا جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لہدی قبر کھودی گئی. اس نے فرمایا ابو بکر صدیق نے پہلے اللہ کے حبیب نے کہا کہ میرے لیے لہدی قبر ہونی چاہیے. اب حضرت ابو طلحہ جو ہے وہ لہدی قبر بناتے تھے اور دوسرے صحابی وہ شک کی قبر بناتے تھے، تو ابو بکر صدیق نے فرمایا جو پہلے آ جائے وہ قبر کھودے. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ابو طلحہ ہی پہلے آ گئے اور انہوں نے لہدی قبر کھودی، چونکہ اللہ کے نبی کی چاہت بھی تھی اور فرمان رسول بھی تھا. اب یہ لحد جو ہے اندر میں مردہ سلا کر کے وہاں پر پٹیے سے بند کر دیا جاتا ہے، یہ پوری جگہ جو ہے اس میں مٹی ڈال دی جاتی ہے، یہاں کوئی مردہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ مہینوں کے بعد یہ اس کی پڑوس میں دوسری قبر کھودتے ہیں جس کو مٹی سے بھر دیا ہے. معلوم ہوتا ہے باڈی تو یہاں اندر میں اور اس کو پٹیے سے بند کر دیا. اب اس طرح کا کھود کر نیچے اندر میں تھوڑا سا کھود کر باڈی اندر میں ڈال دی اور اس طریقے سے بند کر دیا. اب یہاں پر ہے خالی ہے، اس پر صرف مٹی ہی ڈال دی ہے، پٹیے رکھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے یہاں پر باڈی نہیں ہے، وہاں پر پٹیے رکھ دیے گئے ہیں. ارے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اب وہ کچھ مہینے کے بعد دوسری وہیں پر اس کی پڑوس میں کھودتے ہیں، اس طرح وہ کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ ہماری زمین بہت نرم ہے، اگر اس طریقے سے کھودنے جائیں گے تو اوپر سے کوئی چلے گا یا کوئی مشین چلے گا یا کوئی دیگر وغیرہ چلے گا تو دب جائے گی، باڈی دب جائے گی. اس لیے ہمارے یہاں شک کی قبر کھودی جاتی ہے، چونکہ بارش کی وجہ سے یا ہماری زمین بہت نرم ہونے کی وجہ سے وہ بیٹھ جانے کا اس کا خطرہ ہے اور باڈی کو تکلیف نہ ہو، اس لیے شک کی قبر کھود کر پھر پٹیے رکھ کر کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے. خیر یہاں پر بھی ملتحدہ کا لفظ استعمال فرمایا کہ کوئی پناہ نہیں، جیسے ہم مردے کو پناہ دے دیتے ہیں قبر میں، یہ تیری پناہ ہے، یہ تیری جا ہے، یہ تیری جگہ ہے، اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں قرآن میں جو لوگ اللہ کی بات کو نہیں مانتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی پناہ نہیں ہوگی، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا، ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو قرآن سمجھنے کی سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے. اب آئندہ کل کی جو آیت ہے وہ ماشاءاللہ، جس میں اللہ کہہ رہے ہیں نبی آپ کو صحابہ کے ساتھ بیٹھنا ہے، غریب صحابہ کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان مالداروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے جو کافر ہے. انشاءاللہ اس پر کلام کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولی عظیم سلطانک یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ رمضان کا مہینہ ہے, اے اللہ مغفرت کا عشرہ ہے, اے اللہ جمعہ کا دین ہے, اے اللہ عصر مغرب کے درمیان کی گھڑی ہے, اے اللہ لوگ قرآن کو سننے سمجھنے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ یا اللہ روزے کے ساتھ افطاری کا وقت ہے, اللہ ہماری توباؤں کو قبول کر لے, اے اللہ ہماری مغفرت کر دے, ہماری اہل اولاد کی مغفرت کر دے, اللہ ہماری اہل اولاد کی مغفرت کر دے, ہم سب کی مغفرت فرما دے, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما, ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما, متعلقین محبت رکھنے والوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے علماء صلحاء نیک اور صالحین کی مغفرت فرما, بوڑھوں کی مغفرت فرما, جوان کی مغفرت فرما, پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما, اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ ساری دنیا راضی ہو, ایک تو ناراض ہو تو ہمارا بیرا پار نہیں ہوگا. اے اللہ ایک تو راضی, ساری دنیا ناراض ہے تو ہمارا بیرا پار ہو جائے گا. اللہ تم سے راضی ہو جا, اللہ ہم سے راضی ہو جا, ہمیں اپنا بنا لے, ہمیں اپنا بنا لے. اللہ ہمیں دشمنوں کے حوالے نہ فرما, اللہ نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما. اللہ نفس کی دشمنی سے ہماری حفاظت فرما, شیطان کی دشمنی سے ہماری حفاظت فرما. جنات اور انسانوں میں سے جو بھی دشمن ہو, اے اللہ ان کی دشمنی سے ہماری حفاظت فرما, ان کے غلط پروپیگنڈے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, غلط پلاننگ سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ دین کے کام میں رکاوٹ کرنے والے کو ہٹا دے, ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ دین کے کام میں جو بھی رکاوٹ ڈالتے ہو, اے اللہ تو اس کو جڑ سے ہٹا دے, ان کو ختم فرما. اے اللہ ان کو ختم فرما اور ہم سے دین کا کام لے لے, دین کا کام لے لے. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین, بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, مقروض ہے قرض سے سلوک دوسی عطا فرما. اللہ حلال روزی کے دروازے کھول دے, حلال روزی کے دروازے کھول دے, حلال روزی کے دروازے کھول دے, حرام سے ہماری حفاظت فرما. یا اکرم الاکرمین, اے اللہ اس مبارک گھڑیوں میں ہماری توبہ قبول کر لے, ہم بڑے مجرم ہیں, بڑے پاپی ہیں, ہم تیرے سامنے اے اللہ وعدہ کرتے ہیں آئندہ گناہ نہیں کریں گے. جو گناہ ہو چکے ہیں اس پر شرمسار ہے, شرمندہ ہے, اے اللہ پختہ ارادہ کرتے ہیں آئندہ گناہ نہیں کریں گے. اللہ اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے, اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے. اے اللہ جن جن لوگوں نے اکرم الاکرمین اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ کیا ہے, اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما لے, اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما. اللہ جو دین کے راستے میں نکلے ان کا نکلنا قبول فرما, جو عمرہ کے لیے گئے ہوئے ہیں اللہ ان کے طواف اور عمرہ قبول فرما, ان کی عبادتیں قبول فرما, ان کی دعاؤں میں اللہ ہمارا حصہ نصیب فرما, معتکفین کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما, اللہ کے راستے میں کام کرنے والوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما. اللہ ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما, مکتبوں کی حفاظت فرما, مساجد کی حفاظت فرما, مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ مرکزوں کی حفاظت فرما. اے اللہ مبلغین, علماء, صلحاء, سارے مقررین, سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کے مکان, جان, مال, آبرو, عزت, کی ایمان کی حفاظت فرما. اللہ ہماری اولادوں کو دیندار بنا, ہماری اولادوں کو دیندار بنا, حافظ قرآن بنا. اللہ ہماری نسلوں میں علم جاری اور ساری فرما. اے اللہ مخلص اور صالحین پیدا فرما, امام الاولیاء پیدا فرما, امام المتقین پیدا فرما, امام الصلحاء پیدا فرما. ہم سب کو ایمان پر قائم دائم فرما اور ایمان پر موت نصیب فرما. یا اللہ گھروں پر یا ریسیور کے ذریعے سے جہاں جہاں یا ویب سائٹ کے ذریعے سے آواز جا رہی ہے, لوگ سن رہے ہیں, سارے سننے والوں کو قبول فرما, سب کی مغفرت فرما. یا اللہ جو مانگا عطا فرما, نہ مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا فرما. اے اللہ جو ماں کی گھڑی میں, اے اللہ افطار سے پہلے ہم توبہ کر رہے ہیں, ہماری توبہ کو قبول فرما, ہماری توبہ قبول فرما. اللہ ہم سے راضی ہو جا, اللہ ہم سے راضی ہو جا, اللہ ہم سے راضی ہو جا, اللہ ہم سے راضی ہو جا. اللہ بہت ہی گھڑی مبارک گھڑی ہے, اللہ ہم سے راضی ہو جا. بہت کچھ مانگنا ہے, بہت کچھ مانگنا ہے, ہمیں تو مانگنا نہیں آتا, ٹوٹی پھوٹی گندی زبان سے تیرے سامنے مانگ رہے ہیں. اے اللہ, اے اللہ ہماری دعاؤں توباؤں کو قبول فرما لے. اللہ تیرے حبیب نے جتنی 23 ایئرس میں جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما, جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے ہماری اعلی اولاد کی, پوری امت کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.